الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا مومنین کے لیے کہ قد افلح المؤمنون, وہ مومنین فلاح پا گئے. پھر ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا, جس میں سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے, خاشع ہوتے ہیں. میرے شیخ اور پیر و مرشد حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ خاشعون سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خاشعون کی تفسیر کی ہے کہ ای خائفون ساکنون, ای خائفون ساکنون, یعنی جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے, مراد دل میں خوف ہوتا ہے اور ان کا جسم سکون میں ہوتا ہے. خوف یہ دل کی صفت ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے, یہ خوف کہ اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہونا, اس کا کرم اور احسان کہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دینا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ غلام اپنے, اس کا نام سنقر تھا, وہ اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا تو اذان کی آواز آئی. غلام نے کہا کہ آقا میں نماز پڑھوں گا. مالک نے کہا کہ اچھا چلو نماز پڑھ لو بیٹا, تم ادھر جا کے بیٹھ جاؤ. ہاں ادھر چلے جاؤ سر, آ جاؤ. تو مالک نے کہا اچھا جاؤ اور جلدی نماز پڑھ کے واپس آ جاؤ. تو وہ نماز پڑھ کر, اب نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور نماز پڑھ کے دوسرے لوگ مسجد سے باہر آ گئے اور مالک منتظر ہے کہ میرا غلام باہر نہیں آ رہا. اس لیے جو فرمائے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, قرآن کریم میں دو جگہ یہ بات فرمائی ہے, چوتھے پارے میں بھی اور ستائیسویں پارے کے آخر میں سورہ حدید میں بھی یہ بات فرمائی کہ سابقوا, سبقت اختیار کرو یعنی دوڑو, مراد ہے دوڑنا. کہاں پر؟ الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو, اور وہ جنہ, اور جنت کی طرف. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں, حضرت عبداللہ ابن مسعود, کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے, اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر سنایا کرتے تھے, حضرت کے وطن پرتاپ گڑھ کا تھا, شاعر نازش پرتاپ گڑھ اس کا نام تھا. اس کا شعر حضرت سناتے تھے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلے, آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلے, سنتے ہیں کہ اس طرف سے مسافت رہے گی کم، یعنی پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں اور اس کے ذریعے سے رستہ بہت مختصر ہے. لہذا اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہت ہی آسان اور مختصر راستہ یہ ہے کہ اپنی حرام خواہشات کو پھانسی پہ چڑھا دو، اپنی حرام خواہشات کو پھانسی پہ چڑھا دو. کیا مطلب؟ کہ وہ خواہش جس سے ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارے دل کا خالق اور ہمارا مالک ناراض ہو، اس خواہش پر عمل نہ کرو. بس اس خواہش پر عمل نہیں کیا، وہ خواہش پھانسی پہ چڑھ گئے. سبحان اللہ. اس سے مراد کون سی خواہش ہے؟ جو کہ گناہ کی خواہش ہے، جیسے حسینوں کو دیکھنا اور موبائل پر انٹرنیٹ پر پروگرام وغیرہ دیکھنا. اب یہ خواہش پیدا ہوئی یا غصہ یا جھوٹ، جتنے گناہ کے کام ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ان خواہشات پر عمل نہ کرو تو تم نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. یہ فرماتے تھے. تو فرماتے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو پہلے زمانے میں جو اولیاء اللہ بزرگان دین اپنے مریدین سے بڑے بڑے مجاہدات کرواتے تھے، بڑی لاکھ لاکھ سو سو لاکھ مرتبہ تسبیحات بھی پڑھواتے تھے، قبرستان میں چلے، دریاؤں میں چلے، بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک کام بس کر لو، اور وہ کام یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کر لو. فرماتے ہیں یہ ایک مجاہدہ اس زمانے میں کہ جبکہ اس وقت حسن ایک تو ہر طرف عام ہے، بے پردگی بہت زیادہ ہے، پھر دوسرے یہ کہ گناہ موبائل کے ذریعے سے، یہ جو شیطانی چرخہ ہے یہ موبائل کے ذریعے سے گناہ میں سہولت اور آسانی ہوگی. وہ جو پہلے سنا کرتے تھے ہم اپنے بچپن میں کہ گھر گھر میں سینما ہوگا، پھر ہاتھوں میں سینما ہوگا، تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. بڑے بڑے کہتے تھے نا کہ گھر گھر میں اور ہاتھوں میں سینما ہوگا، تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن آج دیکھیں یہ موبائل نے، اسمارٹ فون نے بندے کی اسمارٹنیس کو برباد کر دیا. اچھا والا اسمارٹ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں آگے بڑھتا اور اللہ تعالیٰ کی قرب و تعلق سے اپنے قلب کو جان کو منور کرتا اور معطر اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو سے اپنے قلب کو جان کو معطر کر کے اسمارٹ بنتا، اب وہ اسمارٹ کا رہا، ساری اس کی جو اسمارٹنیس ہے وہ نکل گئی. ہر وقت بس مارٹ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو اس لیے اب فرمایا کہ صرف ایک مجاہدہ کر لو. بس فرمایا میں، میرے شیخ فرماتے تھے میں تو تمہیں کھانے کو بھی منع نہیں کرتا، اچھے لباس سے بھی نہیں منع کرتا، اور اچھی غذا سے بھی، ہنسنے بولنے سے بھی نہیں منع کرتے. میرے شیخ نے منع فرمایا، حالانکہ ہنساتے تھے ہمیں، اور حضرت کیا جو ذکر کے معمولات ہیں وہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں. فرمایا بس ایک کام کر لو، سارا مجاہدہ ہی جگہ کر لو کہ اپنی نظر کی حفاظت کر لو. بس چاہے سڑکوں پر ہو، چاہے سڑکوں پر ہو، چاہے اس موبائل کے ذریعے سے، بس اس سے بچ جاؤ. ہم نے وہاں کیا دیکھتا ہے موبائل کے ذریعے سے، بس یہ نظر بچا لو. فرماتے اسی سے وہ مجاہدہ ہوگا کہ جو پہلے زمانے کے صوفیاء کے مجاہدات، اس کے لیے یہ مجاہدہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دل کا زبردست خون ہوتا ہے. اور مجاہدے سے مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے مشقت برداشت کرنا، اور دل کی مشقت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں جو حدیث شریف میں وعدہ ہے نظر کی حفاظت پر، کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے اپنی بدنظری سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے، حلاوت ایمان جس کو الفاظ میں فرمایا.
من ترکہا مخافتی ادلتہو ایمانا یجدو حلاوتہو فی قلبہ، کہ جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا تو اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو، حلاوت کو، سویٹنس کو اپنے دل میں موجود پائے گا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تکلیف تو یعنی ہم نے بصارت کی حفاظت کی، بصارت کی حفاظت کی، لیکن اس کے بدلے میں انعام دل کو کیوں ملا؟ بھئی نظر بچائی نا، تو نظر بچانے پر انعام بھی نظر کو ملنا چاہیے کیوں جناب؟ بھئی دیکھنا، اصول یہ ہے کہ اس نے جو قرآن کریم نے کہا کہ اس کا گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے، جس نے غلطی کوتاہی کی اسی کو سزا ملے گی. یہ تھوڑی کہ میرا گناہ میری اولادوں سے یا میرے دوست احباب سے لیا جائے، یہ تو ظالمانہ طریقہ ہے. جس نے غلطی کی اس کو سزا دے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے شیخ کی بات ہے، فرماتے کہ نظر کی حفاظت پر آنکھ نے تکلیف اٹھائی نا، آنکھ نے مجاہدہ کیا، لیکن دل کو کیوں ایمان کی مٹھاس پڑ رہی ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ علامہ جوزی رحمت اللہ نے بات فرمائی ہے کہ بصارت کے بدلے میں جو بصیرت عطا ہوئی، بصیرت، بصارت کہتے ہیں اس آنکھ کو، بصیرت کہتے ہیں اس آنکھ کو، یعنی دل کی آنکھ کو، چشم قلب کو دل کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں اور اس آنکھ کو بصارت بولتے ہیں. تو فرمائے کہ بصارت کے بدلے میں جو بصیرت عطا فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدہ تو آنکھ سے شروع ہوتا ہے، یعنی گویا کہ عمل تو آنکھ کا ہے لیکن تکلیف دل کو ہوتی ہے، ٹوٹتا دل ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کرتا بندہ عشق ہے اور گرفتار دل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں لڑتی آنکھ ہے، لڑتی آنکھ ہے اور گرفتار دل ہو جاتا ہے. لڑتی آنکھ ہے اور گرفتار دل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بصارت کے بدلے میں جو بصیرت رکھی، وہ اسی لیے کہ تکلیف دل کو ہوتی ہے اور دل پورے جسم کا بادشاہ ہے. لہذا اللہ تعالی جو شاہ عالم ہے، شہنشاہ عالم ہے، شاہ عالم ہے، شہنشاہ عالم ہے، جب وہ انعام دیتا ہے تو بادشاہ کو انعام دیتا ہے اور دل کو انعام دیتا ہے، کیونکہ ٹوٹتا دل ہے، تکلیف دل کو ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور میرے شیخ نے فرمائی، جو حدیث شریف میں آیا، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو فرمایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دل تو کسی کا نہیں ٹوٹتا. مثلا کوئی کہے کہ صاحب آپ نے میرا دل توڑ دیا، تو اسی کا دل چیک کروائیں، دل کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، ایکو اور ای سی جی کرائیں اور ایکو کرائیں، آپ چیک کریں کہ کسی کا دل ٹوٹا ہو تو بتائیے. تو کسی کا دل تو نہیں ٹوٹتا، ورنہ ہونا چاہیے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ایک مشرق میں ہوتا، ایک مغرب میں ہوتا، لیکن دل تو سالم رہتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل سالم رہتا ہے، دل نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتی وہ خواہش ہے جو کہ مظروف ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف کہتے ہیں کہ برتن میں جس چیز کو رکھا جاتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. تو ظرف تو نہیں ٹوٹتا، مظروف ٹوٹتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ جب مظروف ٹوٹا، یعنی خواہش ٹوٹی، تو مظروف کے ٹوٹنے کو برتن کا، ظرف کا ٹوٹنا کیوں فرمایا؟ اس کو مختصر معنی میں پڑھتے نا، مجاز مرسل، تسمیت الظرف باسم المظروف، تسمیت المظروف باسم الظرف، چیز کا ٹوٹنا، برتن کا ٹوٹنا قبول کیا، یہ بلاغت میں مجاز مرسل کہلاتا ہے. یعنی خواہش ٹوٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کے ٹوٹنے کو دل کا ٹوٹنا فرمایا اور اسی پر انعام عطا فرماتے. اور وہ انعام کیا ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حلاوت ایمانی نام ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالی لیلا سے نظر بچانے کے بدلے میں خود اپنی ذات کو یعنی مولا خود اس کے بدلے میں مل جاتا ہے. فرمایا آپ خود سوچو سودا کیسا ہی ہے. اس لیے ایک بزرگ کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، آج کیسے تاریخ اللہ تعالی کی محبت میں جوش مارا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیری کیا قیمت ادا کروں کہ تو مل جائے. آسمان سے آواز آئی دونوں جہان ہم پر فدا کر دے، دنیا تو کیا آخرت بھی ہم پر فدا کر دے. دنیا فدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اپنی دنیا کو چھوڑ دیا اور سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیا، جان مال آبرو سب کچھ دے دیا، یہ تو دنیا سمجھ میں آئی، آخرت فدا کرنے کے کیا معنی ہے؟ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہوتا ہے عاشق جنت، ایک ہوتا ہے عاشق جنت اور ایک ہے عاشق خر جنت. آدھی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک ہے جنت کی خاطر سے کسی عمل کو کرنا، لیکن بات یاد رکھنا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی محض جنت کی خاطر سے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ شخص شریعت کی نظر میں مخلص کہلاتا ہے، یعنی وہی چاہتا ہے بس مجھے جنت ملے، ڈھیر ساری جنت ملے. کہتے ہیں جنت میں ڈھیر ساری جنت ملے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کوئی آدمی اس لیے صرف عمل کرتا ہے کہ بس مجھے حور ملے، بلکہ ڈھیر ساری حوریں ملے. حوروں صرف اور صرف کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، وہ صرف اس لیے عبادت کرتا ہے، صرف اس لیے گناہ سمجھتا ہے، صرف اس لیے جہاد کرتا ہے، اس لیے شہید ہو رہا ہے کہ مجھے حور چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. کتنا غضب کا رومانٹک مزاج ہے یہ. اس کے رومانٹک کو بھی اللہ تعالی نے قبول کیا اور ایسا شخص دین کی نظر میں پکا ٹھکا مخلص بندہ کہلاتا ہے. شریعت نے اس کو یہ نہیں کہا تم اللہ کو چھوڑ کے کیوں حور کے چکر میں پڑو. سمجھے، کوئی آدمی صرف حور کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ مخلص کہلائے گا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا. لیکن میرے پیارے دوستو، بعض لوگ عاشق ذات حق ہوتے ہیں، بعض لوگ عاشق جنت ہیں، بعض لوگ عاشق ذات حق ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے. یہ فرق بتانا چاہتا ہوں میں. عاشق جنت اتنے قبول کیا منظور کیا، اور ایک ہے عاشق خالق جنت، جیسے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کا مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہ ہم جنت میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. حوریں ہمارے پاس آئیں گی، ہم کہیں گے بیبیاں بیبیوں بیٹھو قرآن کریم سننا تو بیٹھو، ورنہ اپنا رستہ ناپو. اللہ اکبر، یہ بھی فرق ہے میرے دوستوں. یہ ہے عاشق ذات حق، اور اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پیروں صوفیوں کا تصوف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ. آپ بتائیے، یعنی کیا ترجمہ؟ آسان ترجمہ نا، کہ میں آپ سے آپ کی خوشی کو مانگتا ہوں، پھر جنت کو سوال، پھر جنت کو بعد میں مانگتا ہوں. اللہ کی رضا اور خوشی یہ پرائمری بنیادی مقصد ہوا، اور جنت جو ہے وہ درجہ ثانوی میں ہوا. پتا یہ چلا کہ جنت سے بڑھ کر اللہ کا راضی اور خوش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی یہ جنت سے بڑھ کر رہے، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ انی اسألوک رضا کا والجنہ، جنت کو مقدم کیا، مؤخر کیا، اور اللہ کی رضا خوشی یعنی ذات حق اس کو مقدم کیا. اب سے مضمون سمجھ میں آ رہے ہیں حال. یہ ہے عاشقان ذات حق، عاشقان ذات حق، حق تعالی کے عاشقین کا یہ حال ہے. ان کا مقام اور کچھ اور ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پرواز آئی کہ دونوں جہان ہم پر فدا کر دے. اب سمجھ میں آیا نا کہ دنیا تو دنیا, آخرت میں اللہ پر فدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو سب سے آگے رکھے. بس جیسے صحابہ نے, سبحان اللہ, میرے شیخ فرماتے تھے جیسے صحابہ نے ہجرت کا حکم آیا, مکہ شریف میں رہتے تھے, مکہ شریف کا ثواب کتنا ہے بھائی, 100,000 کا. ہجرت کا حکم ہوا مدینہ منورہ, اس کا ثواب آدھا ہے. مکے کا ثواب 100,000 کا, مدینہ شریف کا ثواب ایک روایت کے مطابق 10,000, ایک روایت کے مطابق 50,000. چلو 50,000 بھی مراد لے تو ثواب آدھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تاجر تو کہتا ہے آدھا پروفٹ کم ہو جائے, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے صحابہ میں سے کوئی صحابی مکے شریف میں نہیں ٹھہرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا قوی بہادر پہلوان صحابی بھی تلوار لہراتے ہوئے ہجرت کے لیے کر کے جا رہے ہیں, اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ عمر کا رستہ روکے. اور یہ بھی فرمایا عمر تمہارے ڈر سے, تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا, اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہا ہے. کس شان سے ہجرت کی. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے عجیب بات, جمع جمائے کاروبار چھوڑ دیا, وطن گھر بار کو چھوڑ دیا, مال و دولت, تجارت, رزق کے اسباب سب چھوڑ دیا, لیکن خالق اسباب اور مسبب الاسباب کو اپنے ساتھ لے گئے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے یاد رکھنا اللہ کے دین کے مقابلے میں وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کے دین کے مقابلے میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی کے دین کے مقابلے میں شریعت کے ادنا حکم کے آگے اسباب رزق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالی کی رضا و خوشی ہر چیز پر مقدم ہے. اس پر فرمایا کرتے تھے میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو اسلام یہ بنیوں کا مذہب نہیں ہے, یہ تجارتی مذہب نہیں ہے کہ تجارت کا کام یہ کرو گے اتنا ثواب اتنا, یہ بھئی کھاتے والا نہیں ہے. فرمایا یہ تو نام ہی اللہ کی رضا اور خوشی کا نام ہے, بس وہ مالک جس بات سے خوش ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالی کی رضا اور خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ان بدل نے جب یہ کہا آواز آئی کہ دونوں جہان ہم پر فدا کر دو, تو آواز کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی. سبحان اللہ, کہ اللہ آپ نے اپنی قیمت دو عالم دونوں عالم بتائیے, نرخ بالکن کہ ارزانی حدوث اپنے دام اور بڑھیں گے. ابھی تو آپ بہت سستے معلوم ہوتے کہ اگر دونوں جہان دے کر بھی اللہ مل جائے جو خالق دو جہاں نہیں خالق کل جہان ہے, جس کی ایک ادنا سی مخلوق عرش اعظم, ایک جنتی کو آپ کو اندازہ ہے نا, سنا ہے علماء سے ایک ایک جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی, اگلا جنتی کو اس دنیا سے بڑی جنت ملے گی. میرے شیخ فرماتے تھے وہ رف رف میں گھومیں گے اور تکیہ لگا کے بیٹھیں گے بزنس کلاس میں, اور رف رف میں جائیں گے رف رف جو ہے فرفر اڑے گا. یہ حضرت فرماتے تھے کہ رف رف متقین علی رف رف, کہ رف رف میں جائیں گے اور رف رف فرفر اڑے گا. کیسا مزہ ہے کہ نہیں, عربی اور اردو کا مزہ دے دیا حضرت نے کہ رف رف فرفر اڑے گا, اور جہاں چاہیں گے اپنی جنت میں گھومیں گے جا کے, کوئی پاسپورٹ نہیں, کوئی ویزا نہیں. سبحان اللہ, بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے گھومیں گے اپنی جنت میں. تو سوچو ایک صرف ایک جنتی کا یہ حال ہے ادنا, تو کتنی بڑی جنت ہوگی. اولین اور آخرین کے ایمان والے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے جن کو سے اللہ راضی ہوں گے ان کو جنت عطا فرمائے, کتنی بڑی جنت ہوگی. صرف اس کی ایک مخلوق عرش وہ جنت کا سائے, وہ چھت ہے, جنت کی چھت ہے, تو وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بڑھ کر ہے, ہر چیز سے بڑھ کر. سبحان اللہ. اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھنا یہی سب سے بڑی چیز ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں ہے, ہم سب کی ماں ہے. ان کی وہ فرماتی ہے کہ ہم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کو فرماتے تھے, وکنا نحدثہ, ہم ان سے گفتگو کرتے تھے. اذا سمع الاذان, لیکن جس وقت اذان کی آواز آتی تھی, کانہ لم یعرفنا, وہ ایسے ہو جاتے تھے گویا کہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی دیدار خوشی, کہ شریعت کے ایک مسئلہ, ایک سنت کو بھی زندہ کرنا, ایک سنت کو بھی لاگو کرنا, ایک سنت پر بھی عمل کرنا, میرے پیارے دوستو دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے. اس لیے سنتوں کو سیکھیں, اس کو تلاش کریں, اس کو سیکھیں اور اس پر ہم لوگ عمل کی فکر اور کوشش کریں. میرے دوستو عمل میں کوتاہی کے لیے کہا کہ صحبتوں میں بیٹھو, نیک صحبتوں میں آؤ, اپنی ترجیحات کو, اپنی پرائیورٹیز کو دیکھو کہ میری ترجیحات اور میری پرائیورٹیز کیا ہیں. یہ بہت خاص بات ہے کہ انسان کو اپنے رجحان کو دیکھے, اپنی ترجیحات کو دیکھے, اپنی پرائیورٹیز کو دیکھے کہ میں کس چیز کو ترجیح دیتا ہوں. نہیں, میرا رجحان کہاں پر ہے؟ کیونکہ میرے پیارے دوستو اگر دنیا کو اپنی ترجیحات بنایا تو دنیا تو فانی ہے, فنا آنے والی چیز ہے. یہی دیکھ لیں کہ انسان کھانا کھاتا ہے, ایک دن کھانا پکتا ہے, دو دن بعد کھا بھی نہیں سکتا. یا فرماتے ہیں میرے شیخ کہ کھانا کھایا, امپورٹ کیسا ہے اور اس کا ایکسپورٹ کیسا ہے, ذرا دیکھ لو اس کھانے کا کیا اثر ہوا, کیسا ایکسپورٹ ہوا, بتا بھی نہیں سکتا, پانی بہا بہا کے. اس لیے کہتے ہیں بعض بیت الخلاء میں لکھا ہوتا نا کہ جانے سے پہلے اپنے کیے کرائے پر پانی بہا دیجئے, اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیجئے. یہ بھی ادب بس ہے, یہ بھی ادب سکھایا ہمیں, یہ ادب ہے کہ انسان اب باقیات کو چھوڑ کے نہ جائے. اس لیے بدبو کا بھی احتمال ہو تو ایک آدھ لوٹا اور بہا دے تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے بعد آنے والے ہمارے بھائی کو تکلیف اور اذیت نہ ہو. یہ حال ہے. خوشبودار زعفران والی بریانی کھائی اور نکل کے آ رہا ہے. یہ ہے. اس لیے میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب تک کسی چیز کا تعلق اللہ کے ذات ہوتا ہے وہ پاک ہوتی ہے, خوشبودار ہوتی ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے, اور جب اسی چیز کا تعلق ہماری ذات سے ہو جاتا ہے وہ فانی بن جاتی ہے. فرمایا دیکھو پانی ہے, پانی اللہ نے عطا فرمایا, پانی کی کیسی قیمت, دیکھتے مزہ آتا ہے, پینے سے مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن وہی پانی ہمارے اندر منتقل ہو جائے, اب جناب کیا نکل رہا ہے, اب وہ جو ہمارا آپ بن کے نکل جائے اسی کو پیشاب بولتے, بدبودار, غلیظ, نجس, ناپاک. کیونکہ جب تک اس پانی کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا, پاک تھا, پاک کرنے والا تھا, طاہر تھا, مطہر تھا, پاک تھا, پاک کرنے والا تھا, جب اس پانی کا تعلق ہماری جان سے ہو گیا اب وہ کیا ہوا, ناپاک ہو گیا اور ناپاک کرنے والا بن گیا. جس زمین پر پڑے وہ زمین ناپاک, جس حصے پر پڑ جائے وہ حصہ ناپاک اور ہمیں اس کو دھونے کی ضرورت. اللہ اکبر. اس لیے کہا کہ اپنی ترجیحات کو دیکھو کہ ترجیحات کیا ہیں, پرائیورٹیز کیا ہیں, رجحانات کیا ہیں. اگر دنیا کو رجحان بنایا تو یہ دنیا فانی ہے, اور اگر آخرت کو رجحان بنایا تو میرے پیارے دوستو وہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس لیے کہا اپنی ترجیحات کو چیک کرانے کے لیے اور اپنی ترجیحات کو بدلنے کے لیے صحبتیں اختیار کرو, اس سے انسان کی ترجیحات بدلتی ہے. پھر ان ترجیحات کو اب کوئی کہے جی میری ترجیح تو آخرت ہے, میں نیک اعمال کر رہا ہوں, سب اپنے نیک کام کر رہا ہوں, ہر وقت میرا 24 گھنٹے نیک کاموں میں لگا ہوا ہے, اب مجھے اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ اللہ والوں کی ضرورت ہے, بلکہ اس شخص کو تو زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اعمال کریں اور اس اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو. حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص ملتا ہے, حضرت کے الفاظ ہیں حضرت گنگوئی کے, اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی جوتیوں سے. سبحان اللہ, یعنی اپنے کو مٹائے ان اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھے. اس لیے صحبت شیخ بھی ایک ترجیح ہے میرے دوستوں, کہ صرف عبادت نہیں, اس عبادت کے اندر جو چیز مطلوب ہے وہ کیفیت احسانی مطلوب ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو ہمیں, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھے یا اپنے کو نیک سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے باوجود صحبت صالح کی ضرورت ہے, تاکہ اس سے ہماری جانوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے. کیونکہ عبادت تو آ گئی, ٹھیک ہے نا, ٹیلی فون تو خرید لیتے, ٹیلی فون خرید لیا, بلکہ آج کل تو ہوتا ہے سم بھی مل جاتی ہے, لیکن ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, بس وہی ایکٹیویشن اللہ والوں کی صحبتوں میں ہوتی. اعمال صالحہ مل گئے, ہماری جان بھی ہے سب, لیکن اب اس کو تعلق کو ایکٹیویٹ کریں. اس لیے صحبتوں کی سخت ضرورت ہے ہم سب کو. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے شیخ کو بھی ضرورت ہے شیخ کی, بزرگوں نے اس ضرورت کو لکھا ہے. جیسے حضرت سمجھاتے تھے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ایسے ہی شیخ کو شیخ کی ضرورت ہے. کیونکہ آج ڈاکٹر ہے سب کے گردوں میں سے پتھر ہی نکالتا ہے, بے ہوش کرتا ہے اور سب کے گردوں میں سے پتھر ہی نکالتا ہے, اپنے گردے میں سے نکال سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں اس کو؟ اسے بعض مرتبہ انسان اپنی تشخیص خود کرتا ہے, ڈاکٹر بھی کرتا ہے, وہ ناکام ہو جاتا ہے, پھر دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ضرورت ہے کہ مشورہ کرو, اور جو یہ کہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں, میں تو سب اچھے کام میں ہوں, سب سے زیادہ اصلاح کی تو اسی سے ضرورت ہے, کیونکہ جس آدمی کی اصلاح ہوتی ہے سب سے زیادہ ضرورت مند اپنے کو وہی سمجھتا ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاشعون فرمایا, اے خائفونا دل میں خوف ہو کہ اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہوں, اور اے ساکنونا اس خوف کا اثر یہ ہو کہ جسم کے اندر سکون ہو. نماز کے اندر سکون, سکون سے کیا مراد ہے؟ حرکت ایسی نامناسب حرکت نہ کرے, جیسے نماز میں کھڑا ہے کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو, اور یہ نہیں کہ کبھی ادھر کھجلی, کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی دائیں ہو رہا ہے, کبھی بائیں ہو رہا ہے, نہیں, سکون ہو, حرکت نہ کرے. اسی طرح جب رکوع کیا, اب رکوع میں نگاہ پاؤں کے انگوٹھے پر رکھے, سنت کے مطابق اپنی کمر کو بچھائے, گردن کو بھی کمر کے برابر سیدھی رکھے, اور اس کے بعد سجدے کرے تو رکوع کے اندر انگلیاں ایسی حالت میں نظر آنی چاہیے کھلی ہوئی, یہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں ایسی انگلیاں کھلی ہوئی نظر آنی چاہیے, اور سجدے کے اندر ایسی ملی ہوئی نظر آنی چاہیے, بالکل ایسی ملی ہوئی, اور رکوع میں بالکل ایسی کھلی ہوئی اس طریقے سے, اور سجدے میں ایسے ملی ہوئی, بالکل ایسی انگلیاں ہونی چاہیے, یہ سنت ہے. اور سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر بھی اس کا رخ قبلے کی طرف کریں ہم لوگ, نگاہ ناک پر ہو سجدے کی حالت میں، اور ناک بھی لگنی رہنی چاہیے. اچھے اچھے پرانے پرانے نمازی کی کوتاہی ہے کہ وہ ناک کو سجدے میں ناک زمین سے نہیں لگنے دیتے، اٹھی رہتی ہے. یہ پرانے پرانے نمازوں کی کوتاہی ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، اس لیے اپنی ناک کو ناک پر نظر رکھے کہ ناک زمین پر ہے کہ نہیں ہے. وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. اور میرے شیخ فرماتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر عطا فرماتے ہیں. یہ دعا ایمان پر خاتمہ دلانے والی ہے، اس لیے اس دعا کو خوب پڑھنے کا معمول بنائے. اور فرمایا کہ یہ استقامت بھی دلاتی ہے، اور جس کو استقامت ملے گی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس لیے اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے. مشہور دعا ہے، اکثر ہی ائمہ حضرات پڑھتے بھی ہیں، یاد ہوتی ہے مسلمانوں کو. اور فائدہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ اے ہمارے ربا، ربنا، اے ہمارے ربا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دیجئے، ازاغت قلب سے بچائیے. باب افعال میں لے گئے، ازاغت قلب یا باب افعال کا ترجمہ، یعنی ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دیجئے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ازاغت قلب پر لا کا داخل کرنا، اس کی نفی داخل کرنا، اس کے اسباب پر دلالت کرتا ہے. اس بات پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ٹیڑا ہونے کی صلاحیت ہے. سمجھے بات؟ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا دل ٹیڑا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے عمل پر ناز نہ کریں ہم لوگ کہ جی میں تو نیک کام کرتا ہوں، مال خرچ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، یہ علم ہے اور فرا تحجد ہے، تبلیغ ہے، بزرگوں کے پیر دباتا ہوں، اس بات پر وہ نہ کرے، دل ٹیڑا ہو جائے. دیکھتے نہیں اچھے اچھے نیک لوگ داڑیاں موڑ دیتے؟ اس لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. حضرت مولانا مظفر، اس پر سنیں، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ نماز کا وقت ہوا تو مسجد نظر آئی، تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت گئے مسجد میں تو دیکھا بالکل مسجد میلی کچیلی اور گرد میں ٹی وی. حضرت نے مسجد کی صفائی کی، اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کی صفائی دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے. پہلے مسلمانوں میں یہ ذوق عام تھا، پہلے مسجدوں میں خادم نہیں ہوا کرتے تھے. ہمیں اپنے بچپن میں یاد نہیں کہ ہم نے مسجدوں میں خادم دیکھا ہو، بلکہ محلے والے اس کی صفائی کرتے تھے. بلکہ میری والدہ صاحبہ رحمہ اللہ تعالی ہمیں فرماتی تھی جاؤ مسجد کی صفائی کرو، اور ہم چھوٹے تھے، چار چار پانچ پانچ چھ چھ سال کی عمر ہوتی تھی اس وقت، تو اس زمانے میں والدہ کہتی تھی صفائی کرو، بتائیے اتنی چھوٹی عمر میں صفائی کیا کرتے تھے، ہمیں تو کھیل مل جاتا تھا، کھیل کا کھیل، صفائی کی صفائی. لیکن کس کھیل والے انداز میں مسجد میں لگا دیا. تو حضرت نے مسجد کی صفائی کی، اذان دی، کوئی نماز کے لیے نہیں آیا. عصر کا وقت ہوا، اذان دی، کوئی نماز کے لیے نہیں آیا. حضرت نے اکیلی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کچھ وہاں علاقے کے لوگ ملے، تو حضرت نے کہا بھائی مسجد بالکل غیر آباد ہے، اس کو کچھ آباد کریں اور یہ وہ آپ لوگ آئے. تو ایک صاحب نے کہا یہاں پر ایک نواب رہتا ہے, ایک شخص رہتا ہے جو اس علاقے کا باثر آدمی ہے, اگر وہ نماز کو آ جائے تو اس کی جیسے سب نماز کو آ جائیں گے. بعض مرتبہ کسی علاقے میں کسی شخص کی لوگ عزت کرتے ہیں, ایک دنیاوی وجاہت اس کو حاصل ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ دین سے بھی جڑ جاتے ہیں. تو حضرت فرمایا اچھا بھائی کہاں رہتا ہے؟ بتایا وہ وہاں رہتا ہے. کہا لیکن اس کو دو بری عادتیں ہیں, ایک تو بدکاری میں مبتلا ہے, دوسرا شراب نوشی میں. حضرت فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. بھلا کا عجیب اللہ نے ذوق دیا تھا, قلب کے مضبوط قلب کے آدمی تھے. حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, عالم ربانی ہوتے ہیں, ان کے چہرے پر بھی ایک وجاہت ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے. جب حضرت اس کے پاس گئے تو اس نے حضرت کو دیکھا تو حضرت کی شخصیت میں جاذبیت تھی, اٹریکشن تھی. حضرت کو عزت سے بٹھایا, کہا کہیے مولانا صاحب کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت نے فرمایا, بڑی محبت سے درد سے فرمایا کہ بھائی تم نماز پڑھ لیا کرو, تمہاری وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ نماز کو آ جائیں گے. اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو بڑی بری عادت ہے, خود کہنے لگا کہ میں تو زنا کا یہ بدکاری میں رہتا ہوں اور واقعی وہاں پر بے فاحشہ عورتیں تھیں. تو حضرت نے اس سے عجیب بات فرمائی. حکیم الامت فرماتے کہ حضرت نے اسے فرمایا میاں ایسی نماز پڑھ لیا کرو, مسجد آ جائے کرو تم ایسے. اس نے کہا مجھ سے غسل نہیں ہوتا. فرمایا ایسے آ جائے کرو, ہے نا عجیب بات. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے کہا, حضرت سے وعدہ کیا کہ اچھا میں آؤں گا. اب حضرت گئے مسجد, گئے سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے رونا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کہنا میرا کام تھا, دل بدلنا تیرا کام ہے. بغیر تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ تجھ پر غسل کی حاجت ہے اور تو بغیر غسل کے, بغیر وضو کے, بغیر غسل کے تو نماز پڑھ لے, ظاہری دم تو انگلی اٹھے گی. لیکن پھر اس کے بعد حضرت گئے, اپنے آنسوں سے اس کو وضو کرا دیا اور اپنے آنسوں سے اس کو غسل کرا دیا. بس نماز کا وقت قریب ہوا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے ایک عالم سے, ایک اللہ والے سے وعدہ کیا, چلو مسجد جاتا ہوں. اس نے کہا چلو آج پہلا دن ہے, آج تو میں غسل کر لیتا ہوں. اس نے غسل کیا, صاف کپڑے پہنے مسجد میں آیا, نماز پڑھی. بس اس ایک ملاقات میں اللہ نے اس کے دل کو وہ پھیرا کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کر گیا تو عورتیں اس کے پاس آئی. اس نے کہا چلو بی بی نکلو, چلو اپنا رستہ ناپو, جاؤ آج سے میرے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا. اور اس کے بعد گھر کے اندر گیا, شادی ہو چکی تھی اس کی لیکن آج تک اپنی بیوی سے نہیں ملتا تھا جا کے. اس یہ حرام کاری ایسی چیز ہے, میرے شیخ فرماتے ہیں حرام گناہ کی لذت ایسی چیز ہے کہ حلال زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ گناہ کی کتنی بڑی نوسط ہے کہ انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ عبادت کی مزت جو کہ انبیاء علیہ السلام کا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرماتے ہیں سلا تو خود اتا آئی نہیں, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ ذوق عبادت. انسان گناہ کی نحوست, اس حرام کاری کی سب سے بڑی نحوست, سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام سے محروم ہو جاتا ہے. تو وہ شخص اپنی بیوی کو سے دیکھتا بھی نہیں تھا, حالانکہ اللہ نے وہ حسین بیوی دی تھی. بس اس کو دیکھا, اس پر فرشتہ ہو گیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اس شخص کا یہ حال تھا کہ اس کی زندگی بدل گئی اور وہ تہجد تک پڑھتا تھا اور ایسا روتا تھا, اللہ سے اپنے کیے پر ندامت کی وجہ سے ایسا آنسو بہاتا تھا کہ اس کی آہزائی سن کر لوگوں کے دل نرم ہو جاتے تھے. اور فرمایا وہ شخص ولی اللہ بن گیا. سبحان اللہ. تو یہ دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اپنے دل پر ناز نہ کریں کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, میں بڑے نیک کام کرتا ہوں. اس لیے کہا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دے، بعد از ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یہ نور ہدایت عطا فرمائے. اور وہب لنا من لدنک رحمہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا کی کیا معنی، اے ثبات علی الدین، استقامت علی الدین، دین پر جمع رہنے ہمیں عطا فرما. لا تزغ قلوبنا اے ثبات علی الحق، حق پر جمع رہنے کی دولت ہمیں عطا فرما. اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے اپنی وہ رحمت کو ہبا دے دیجئے، مفت میں دے دیجئے. کیا مطلب؟ اب لا تزغ قلوبنا کے بعد حب لنا من لدنک رحمہ کا ذکر کرنا، اس رحمت سے مراد وہی ثبات علی الحق ہے کہ دین پر جمع رہے، دین پر جمع رہے. اور رہی بات ہبا، سبحان اللہ، اس لفظ کے بارے میں میرے شیخ فرماتے تھے، ہبا کہتے ہیں وہ چیز کو جس کا اجرت نہ لی جائے، کہ یہ میں نے آپ کو ہبا کی. اور فرمایا کہ وفی اختیاری صیغۃ الہبا، کہ ہبا کا صیغہ اختیار کرنا، لفظ استعمال کرنا، یہ اس کے معنی یہ کہ اے اللہ تعالیٰ کا کسی کو ثبات علی الحق، استقامت علی الدین کی توفیق عطا فرمانا، اے ہذا تفضل محض، یہ محض اللہ کا فضل ہے، بدون شاہبت وجوب علیہ تعالی شانو، اس میں اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا، بلکہ بتاتے یہ ہبا کا لفظ عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل محض پر دلالت کرتا ہے، کہ محض اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو اپنی رحمت یعنی ثبات علی الحق یعنی استقامت علی الدین کی دولت عطا فرما دے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اگر کسی کو یہ نعمت مل جائے. اور آگے فرمائے انک انت الوہاب، اب یہ معرض تعلیم میں اس کی علت بیان کر دی، لأنك انت الوهاب، لأنك انت الوهاب، کیا مطلب؟ کہ آپ ہبا اس لیے کرتے ہیں، آپ تو ہے ہی واہب نہیں ہے، وہاب ہے، فاعل نہیں ہے، فعال ہے، یعنی بہت ہبا فرمانے والا ہے. کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم سبا سامعین کو بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ ہبا فرما دیں، آپ کے خزانے رحمت میں کمی نہ ہو، آپ ہمارے گھر والوں پر، ہماری اولادوں پر فضل فرما دیں، آپ کے خزانے میں کمی نہ ہو، آپ ہمارے احباب حاضرین پر، احباب غائبین پر، احباب فی العالم پر فضل فرما دیں، آپ کے ہبا کے خزانے میں کچھ کمی نہ ہوگی. اس لیے اس دعا کو کتنا پیارا عظیم ترجمہ، کتنا معرفت بھرا ترجمہ ہے، ربنا لا، تو ہر نماز کے بعد پڑھے تین تین مرتبہ، کتنے پیارا ترجمہ، استقامت کی ہمیں کتنی سخت ضرورت ہے. اور پھر ایمان پر خاتمہ جس دعا کی برکت سے ملے، اللہ اکبر. اس لیے خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے کہ اس دعا کو بہت کثر سے پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو استقامت علی الدین عطا فرما، ثبات علی الحق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی شکلوں کو مٹا دیجئے، غیر اللہ کے بتوں کو نکال دیجئے. اللہ حسینوں کی شکلوں کو اور حسینوں کے خیالات کو، حسینوں کے بتوں کو، میرے مولا، اے ہمارے پیارے مولا، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان تمام غیر اللہ کی شکلوں کو ہمارے دلوں سے مٹال دیجئے. یا اللہ، خواجہ صاحب نے فرمایا، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پر عشق بتا نہیں ہوتا. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا اپنا پیارا بندہ عطا فرما جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف سے 360 بتوں کو نکالا تھا، اسی طرح ہمیں کامل نائب رسول عطا فرما جو ہمارے دل سے غیر اللہ کے بتوں کو نکال دے، حسینوں کی شکلوں کو مٹا دے، غیر اللہ کے جو فانی بت اور ان کی شکلیں ہمارے دلوں میں، حرام خواہشات کے جو بت ہیں اور حرام خواہشات کی جو اللہ تعالیٰ مورتیاں ہمارے جو دلوں میں رکھی ہیں، اپنی رحمت سے اللہ، اس اللہ والے کی صحبت کے صدقے سے ہمارے دلوں کو مٹا دے. خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی سے کیا کہا تھا کہ نقشے بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں اور دل کو میرے دل بنا دیا، آہن کو کیا دیا، سوز دل سے نغمات نے ناشنا درد کو بسمل بنا دیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قد و دل پتھر جیسا دل، لوہے جیسا دل بنایا ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارے دل کو نرم فرما، ہمیں وہ آنکھیں عطا کو نرم کر دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنی محبت کے اعمال ہمارے جس قلب و جان سے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے اپنی محبت کے اعمال کو صادر فرما، ہماری نگاہوں سے، ہماری سماعت سے، ہماری بصارت سے، ہمارے بولنے سے، ہماری خاموشی سے معرفت کا نور اور اپنی عبادت کا نور کو ظاہر فرما۔ اللہ اپنے فضل و مہربانی کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، اپنے فضل کا مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ آمين يا رب العالمين برحمتك يا رحمة الله.